دوست اپنے سر میں بند بیٹھا ہوا تھا، تاریخ سے مسلسل آدمی ایک ہی سر کے اندر چار دیواری کے اندر وہاں بیٹھا رہے، جہاں نہ دن کا احساس ہے نہ رات کا احساس ہے. پولیس کا روز میں اور حضرت مولانا علی شیر حیدری دعوت برکات ملالیا بلال مسجد سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے. خطاب تو جبلی گراؤنڈ میں ہوا تھا، وہاں نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے. مولانا حیدری نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے سیکرٹری راشد نے وہ بات بتلائی ہے. میں نے کہا جی کون سی؟ میں نے بھلے ایک دن رات کو راشد شام کے وقت راشد کو میرے پاس لایا گیا تو میں اپنے سیل میں بند تھا، وہ باہر کھڑا تھا. تو جب سلام دعا ہوئی تو شام کا وقت تھا، راشد پوچھنے لگا فجر کی نماز ہو گئی ہے؟ بہت بڑا عمل ایسا ہوا، زور کا وقت ہے، کسی سیل سے آواز آ رہی ہے، ہمیں بتلاؤ کیا فجر کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے؟ کیا سن ہے سپاہ صحابہ کے بارے میں ملامت کی تسبیحات پڑھنا آسان ہے، اس خاردار راہ سے گزرنا بڑا مشکل ہے. کیا جانے کوئی لوگوں پہ کیا گزرتی ہے اس کی راہوں میں. خدا کے لیے دست تعاون نہیں بڑھا سکتے تو زبان ملامت ہی روک لیجیے. عبودت خانے سوچ نہیں سکتے ہو، تشدد کے دن گزر گئے، وہ بھی ایک ایسے دن تھے اگر کہتی تھی دماغ کرتا تھا زبان پکارتی تھی خدایا ہمیں موت دے دیتا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. مر کیوں نہیں جاتے ہم؟ جتنی اور تکلیف برداشت کریں گے. پھر وہ دن آئے کہ انہوں نے ایسا کھانا کہ ان چار دیواری سیلوں سے باہر ہی نہیں نکالتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک دن ایک نوجوان بول ہی پڑا، اس نے کہا ظالموں ہمیں باہر نکالو چاہے مارنے کے لیے نکالو، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہماری جان نکل رہی ہے. جدھر دیکھتے ہیں چار دیواری ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، تاریکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں باہر نکالو. باہر نکال کر بے شک تم ہمیں مارو، کم از کم ہمیں مارنے والے چہرے تو نظر آئیں گے، مارنے والے ہاتھ تو نظر آئیں گے، تمہاری آواز تو سنائی دے گی. میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ، وہ مشکل عمر اس کی 9, 10 یا 11 سال ہوئی. اسے لایا گیا، میرے سر کے سامنے تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، یہ اصول ہے وہاں کا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، ہاتھ پیچھے ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں، نہیں دیکھتے یہ اسمبلی کا ممبر ہے، نہیں دیکھتے یہ کسی جماعت کا لیڈر ہے، نہیں دیکھتے یہ مجرم ہے یا محرم ہے، نہیں دیکھتے یہ غدار ہے یا وفادار ہے. اور انتقام کی آگ کا نشان اس حد تک ظالموں کے دماغ پہ چڑھ رہا تھا، نہ حقانیت نظر آ رہی تھی نہ باطل میں تمیز ہو رہی تھی. پٹی کی بات آئی، کئی روز سے کھڑا کیا ہوا تھا، سونے نہیں دے رہے تھے، پٹی باندھی ہوئی تھی، ہتھکڑیاں لگا کر ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، سوال و جواب ہو رہے تھے تو اچانک میری پٹی اتر گئی. میری پٹی جب اتری تو رجسٹر ان کے پاس نہ اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ دیے، کہنے لگے پٹی باندھے پٹی باندھے پٹی باندھے پٹی باندھے. میں نے کہا میری آنکھیں کھلی ہیں، تم نے چہرے کیوں چھپا رہی ہیں؟ پٹی باندھے. میں نے کہا میرے ہاتھ باندھے ہوئے میں کیسے باندھ سکتا ہوں، تم اٹھ کے باندھو. اب ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ جو اٹھ کے باندھے اسے چہرہ تو دکھانا پڑتا تھا. اب میں نے کہا تم چہرے کب تک چھپاؤ گے، تم کب تک چہرے چھپاؤ گے؟ خدا کی قسم وقت تو آئے گا تم چہرے چھپا کر نکلو گے، تو نکاح پر بھی ظالم کا لفظ لکھا ہوگا. اور ہم ان کار کوٹریوں سے باہر نکلیں گے تو ہمارے چہرے اس وقت بھی حق و صداقت کو بیان کرتے ہوئے پھولوں کی طرح مسکرا رہے ہوں گے. کیا آج وہ وقت آنے گئے؟ اس بچے کی اتاری. جب اس نے دیکھا پٹی اتر گئی تو وہ اور گھبرا گیا کہ اس کے سامنے کال کوٹری ہے, تاریخ سین ہے, یہ اسے دھکیل رہے ہیں, وہ جا نہیں رہا. کہنے لگا میں نہیں جاتا, میرا قصور کیا ہے, میں نے کون سا کرم کیا ہے, مجھے ساتھ کیوں لائے ہو, کون سی جگہ ہے. وہ کہنے لگے تو اندر جا کے تو میں نہیں جاتا ہوں بچے. جب کافی یہ سلسلہ چلا تو میں نے اندر سے آواز دی, میں نے کہا بیٹا شہر میں داخل ہو جاؤ, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی یہاں ہیں. وہ فوراً سبلا, اس نے کہا یہ بتاؤ یہ آواز کس کی ہے. مجبوراً انہوں نے کہا یہ تمہارے جنرل مولانا اعظم طارق کی آواز ہے. اس نے کہا وہ کہاں ہے. کہنے لگا یہ سامنے والی کوٹھڑی میں. اس نے کہا مجھے نظر نہیں آتے, کیونکہ سلاخوں کے دروازے پر کی باریک جاری چڑی ہوتی ہے, جوتیاں بھی باہر اتروا لیتے ہیں, اگر دوائی ملے وہ بھی باہر اتار لیتے ہیں, گلاس وہ بھی باہر اتوا لیتے ہیں, یا تن کے کپڑے ہوتے ہیں, یا دو ٹاٹ ہوتے ہیں, یہی زندگی کا سماں ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹے کون ہے, تجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن میں ہی تجھے کہہ رہا ہوں. اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا کھانے محترم, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر پرواہ نہیں ہے, میں داخل ہو رہا ہوں, اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے. تو دوسرے اس تک بچہ حکومت سامنے میں رہا ہے, صبح اور شام ہو, دوپہر اور رات ہو, جب بھی اسے موقع ملتا تھا وہی نعرہ لگاتا تھا جو نعرہ 2009 میں لگاتا ہے. تم ہم سے کتنے جنگل چھیننا چاہتے ہو, تم ہم سے نعرے حق چھیننا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو ہماری زبانوں کا تالے لگا دو, اور یہ تالے تو ہماری زبانوں پہ تم حکومت خانوں میں نہ لگا سکتے. یہاں کیا لگاؤ, کیسے لگا سکتے ہو ہماری زبانوں پہ تالے. لوگ کہتے ہیں سپاہی صحابہ والے سودے بازی کر کے آئے, تھی دلال بنے سی نا, تمہیں پتا ہے کہ سودے بازی کرائیے, لاؤ وہ دستاویز جو تمہاری درمیان میں دلالی کی وجہ سے مرتب ہوئی تھی, سودے بازی. جب تک دیر سے باہر تھے بہت کافی تھا, صدیق اکبر کے دشمن کافر ہیں, باہر آئے ہیں, اعلان کرتا ہوں صدیق کی چوٹی کا دشمن بھی کافر ہے. یہ بات ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی خطیبانہ لب و لہجہ نہیں ہے, یہ کوئی مقرر کہ میں سوئے نمائی نہیں ہے, یہ کوئی مبالغہ کرائی نہیں ہے. دلیل سے بات کرتا ہوں, دلیل بھی وہی دیتا ہوں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے دی تھی, جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا درجہ بڑا ہے, تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کیا تم نے سوال کر دیا جے نسبت خاک رہا بعد میں پاک. ایک سر تو آفتاب سے کیا نسبت ہو سکتی ہے, فرمایا تم مقابلہ کرتے ہو ایک تابع خلیفہ راشد کا ایک صحابی خلیفہ راشد سے. فرمایا وہ سفر جو حضرت معاویہ نے رسول اللہ کی معیت میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سفر کے دوران جو گرد و غبار اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں گیا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کی محل ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر و بہتر ہے. دلیل بھی اس بات پر, کیا دلیل ہے شاید ہماری سن رہے بات, دلیل یہ بھی فرمایا جس سفر میں حضرت امیر معاویہ کو معیت رسول حاصل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اس سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس مبارک لے رہے تھے, آپ کے سانس مبارک اس فضا میں مل رہے تھے, اس گرد و غبار میں آپ کے سانس مبارک کی بھی امرش ہو رہی تھی، گرد و گمار کا کچھ حصہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نکھنے میں پہنچا تو محل بنا. اگرچہ محل ہے، اگرچہ ناک کی محل ہے، مگر اس محل کو مقام یہ حاصل ہے کہ اس محل میں پیغمبر کے سانس کا گرام حصہ ہے، جس محل میں نبوت کے سانس کا حصہ ہو، اور ابن عبدالعزیز تو اس محل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. بات کہتا ہوں شور صدیقت پر تو بہت بلند، میری سوچ سوالا، میری سوچ سوالا، عالم کے علم سوالا، دانشور کے دانش سوالا، سوچنے والے کی سوچ کی بلندیوں سے بھی والا. صدیق اکبر کی جوتی کو یہ شرافت حاصل ہے کہ اس جوتی نے ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی آئی ہوگی ایڑی پر اس وقت بوسے دیے جب ایڑی صدیق پر رسول اللہ نے لوہے دہن لگایا تھا، جس ایڑی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے دہن لگایا، اس ایڑی کے بوسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی نے لیے ہے یا نہیں لیے ہے؟ نبوت کے لوہے کے بوسے لینے والی جوتی یہ مقام حاصل کر چکی ہے، اور آج اگر کوئی ابو بکر صدیق کی جوتی کی عظمت کا منکر ہے، لاشک کائنات کا بڑا کافر ہے، کائنات کا بڑا مرتب ہے، کائنات کا بڑا دجال ہے، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، میرا ایمان بھی یہی ہے، میرا اعلان بھی یہی ہے. آگے ٹھہرے لیٹ گئے جو پہلے کہتے تھے دب گئے جی دب گئے، ہوں کہتے جی لے کے گئے جی لے کے گئے، تقریر سنو گے تو پھر تھی کچھ ہو نہیں کہو گے، کبھی ایمان بھی ٹکا ہے، سمیر بھی رچا ہے کبھی کسی نے سوڑ دے سمیر میں، سمیر بیچ نہ ہوتا، ایمان بیچ نہ ہوتا تو اس وقت بیچتے جب بے نظیر کے دور میں کروڑوں روپئے صرف اس بات پر دیے جا رہے تھے، صرف اس بات پر کہ یہ کہہ دو کہ نواز شریف کی حمایت نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ اس دور میں یہ بھی نہیں کہتے اگر کہ نواز شریف سے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کہتے کیوں؟ ایک نسانی حکومت غیر اسلامی حکومت کو تقویت پہنچ رہی ہے، جب بڑے بڑے لوگ منکار زیر پرکھ ہے، مسلحت خاموشی کی چادر اوڑھ کر دوسرے آفیت میں آرام فرمانے چلے گئے تھے، کون تھا اس نے قومی اسمبلی میں کہا تھا بے نظیر کی نسبانی حکومت غیر اسلامی حکومت ہے، بے نظیر آدم تارک تجھے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں مانتا ہے. الحمد للہ تعالی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سر رہے ناچیز ہیں، خطاؤں کے پتلے لنس و معصیت شاید ہمارا شعار ہو، لیکن جب کبھی بہادر کے ساتھ رن پڑا ہے آپ کی دعاؤں سے دنیا نے دیکھا ہے، پھر ہم نے وہی کہا ہے جو آپ کے ضمیر کہتا ہے، جو آپ کا دین کہتا ہے. گئے جب 50 مقدمے تھے، جب بیڑیاں لگی ہوئی تھی، مجھے دوست وقت گرفتار کیا ہمارے مہربانوں نے، جب میں چل بھی نہیں سکتا تھا، میرے تو زخم بھی کھلے ہوئے تھے، 114 زخم تھے میرے وجود پر، جب وہ مرچے ڈال رہے تھے، کیا کیا کر رہے تھے، میں نے تو کبھی بیان بھی نہیں کیا اور قسم کھائی ہے کہ کبھی حقیقت بیان بھی نہیں کروں گا، اور میں نے فکر ہوتا اس وقت دکھتا امی ایشا کی عزت کے عنوان پر اگر سودے بازی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتا، اب جب کہ آزاد فضاؤں میں مجھے لانے کا سبب اللہ کی رحمت
اور پاکستان کی عدالت بنی ہے. آدم تارک کسی فرعون سے ڈر جائے, کسی جاہل اور کسی حاکم اور کسی کنگیز فلاکو سے ڈر جائے, اس کی زندگی پہ لعنت ہے. کیوں لڑے کسی سے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا ہے شرک, اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا ہے شرک. اس کا مطلب یہ ڈرے اس لیے نا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ میرے نفے نقصان کا مالک ہے, شاید یہ میری موت و حیات کا مالک ہے, شاید یہ میری عزت و ذلت کا مالک ہے, تب ڈرے نا. جبکہ سوال اللہ کی ذات کے, نہ کوئی نفع نقصان پر قدرت رکھتا ہے, نہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے, نہ کوئی عزت و ذلت دینے والا ہے. جب سب کچھ اسی کا قبضہ قدرت میں ہے, والا کوئی نشان کبھی ہے, اسی سے ڈر, کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے کسی اور سے ڈرنے کی؟ کہتے جی پھر شیعہ نو تے کافر نہیں کہندے, سنیا نو کافر کہندے ہیں, انہاں نو ہی کہندے, اور کینوں کہندے ہیں؟ ہن تے کینوں کہندے رہے ہیں؟ اور جی کافر کینوں کہندے ہیں؟ کہتے ہیں جناب یہاں کہتے ہو, وہاں تو اس وقت نہیں سنو بات. نوٹ کرے حکومت, حکومت کو تو نوٹ ہے ہی ہے, آپ گھر میں کیوں کا ڈاکٹر سیل ہے, ڈاکٹر سیل ہے, آنکھوں پہ پٹی بندی ہے, بڑے بڑے سوال ہو جواب, مسئلہ کتوں آتا ہے؟ میں کیا جناب تھی آپ دینے ہو میں نے کہا تم نے لائسنس نہیں بنا کر دیے, پیسہ کتوں آتا ہے؟ میں کیا قوم دن دیے آپ کو باہر ملک سے اسرار پیسہ آتا ہے؟ میں نے کہا جو ملک پیسہ اور اسرار میں دیتا ہے, تم نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے, وہ تم سے ہماری رہائی کی مطالبہ نہیں کر سکتا. کیا کسی ملک نے ہماری رہائی کا مطالبہ کر دن میں؟ کسی نے نہیں کیا. میں نے کہا اسرار اور پیسہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں, تم بھی ہماری طرح مر کر دکھاؤ. اسلحے اور پیسہ لینے والے لوگ جانے نہیں دیا کرتے, وہ ایسا عزت کی زندگی تو گزارا کرتے ہیں, ملک چھوڑ جایا کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی داؤ پہ نہیں لگایا کرتے. پیسہ کس نے دیا؟ میں کیا ہے ہی کیا راجا تھی پوچھ رہے ہو, وہ تمہوں کو پیسہ نظر نہیں ہونا ہے. کہتے جی آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں لینڈ کروزر. میں نے کہا دونوں کھڑی ہیں, پانچ لاکھ مینو دو, دونوں جا کے خرید لے رہا ہوں, پانچ لاکھ مینو دو. ہوں تو دو پانچ لاکھ دیا مل گیا جو کسی نے خریدیا, ہوں تو میں چار چار لاکھ دیے گیا, دونوں ہی دے دینا چلو. ویسے پہ کھلیا ورک شاپ چی اج بھی کرا دیا گڈیا لے کے آئے ہیں, اج تک کھڑکے انہوں نے بھیجی ہیں مسلسل دو تین دنوں سے, کبھی ڈیڑھ ہزار کبھی دو ہزار ایک تین ہزار روپئے کی کرایہ دیتے ہیں, فلائن کچھ بڑھاتے ہیں, فلائن کچھ بھجاتے ہیں. پیسہ کچھ ہے؟ میں نے کہا نظر تمہیں کہاں آتا ہے؟ خیر بات ہو رہی تھی, پٹی بندی ہے. جب سارے سوالوں کے جواب آ گئے تو کتنی اٹھ کر کہا پھر شیعہ نو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلے کہا یار اس سوال کا یار کوئی تک بند ہے؟ یہ سوال پوچھو ہم سے باہر, پھر ہم تمہیں بتلائیں کہ کافر کیوں ہے. سوال پوچھا وہاں جہاں ہتکڑی لگی گہری لگی, آنکھوں پہ پٹی بندی, کئی اور سے چلایا جا رہا ہے, ہوں پوچھ رہے ہو چوٹاں کتنے کتنے لگی ہیں؟ شیعہ نو کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کیا جواب دیں؟ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں جناب کہ یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن بدل گیا. اب جب میں نے یہ بات کہی فوراً ایک آدمی کی تھوڑی تڑک تڑک آواز آئی, اس نے کہا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہو, الزام لا رہے ہو, تمہیں شرم ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں خود شیعہ ہوں, اس لیے ہم اس قرآن کو بولتے ہیں, ہمارے گھر میں یہ قرآن پڑا ہے, ہم صبح شام اس کی تلاوت کرتے ہیں. آپ بڑا جھوٹ بولتے ہیں, تمہیں کوئی روکتا نہیں ہے, کسی سارے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہو. میں کیا ویسے ایک گھر دس بھی بولتا ہی میں کوئی جھوٹ بولے ہیں؟ کہنا ہوں تو نہیں بولے پر یہ تو بہت مٹا بولے. میں نے کہا اگر اب تک نہیں بولا تو یہ بھی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے. دوسرے کہنے لگے مولوی صاحب ہم کیسے آپ کی بات کہیں؟ یقین کریں جب ہمارے سامنے ہمارے افسر کہہ رہے ہیں کہ میں سی ہوں اور ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، اب ہم آپ کی بات کو مانیں یا ان کی بات کو مانیں؟ میں کیا مننی کہ تھی اپنے دی ہوں ساری کون منتا ہے؟ لکھ سمجھاؤ، لکھ تقریر کرو کہ جناب اسی امن پسند ہاں، اسی تخریب کار نہیں، اسی بالکل بے گناہ ہاں، سڈے نال عوام بھی ہے، سڈے نال قوم بھی ہے، سڈے نال دلائل بھی ہیں، کہ ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں کہ آپ تخریب کار ہیں تو ہیں، کیونکہ ہماری رپورٹیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، ساری عوام آپ سے کہے، آپ کو کہے آپ امن پسند ہیں، آپ کو لاکھ لاکھ آدمی ووٹ دے کہ آپ امن پسند ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، مگر ہماری رپورٹیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ تخریب کار ہیں، بتاتی ہیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ آدم طارق ہی قتل و غارت نہیں کراتا ہے، یہ جتنے شیعہ قتل ہوئے ہیں نا ان کو تو آدم طارق نے قتل کرایا، تو جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو تم نے کرایا، اور میں کیا بولے ہو تھوڑے ورگا بھی گوڑا کوئی نہیں ہونا، کسی کوئی ضرورت تو زیادہ ہی شریف ہو یار، انہیں بھی شریف نہ بنو کہ بندے نو پتہ ہی نہ لگے بھی ہو کی رہے، جناب والا آزم طارق کو سپاہ صحابہ والے جرنیل کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، یہ میں اشارہ کرا کے صبح نو سوائی کرتے ہو صبح نو کوئی رہ جانا سرمے چ پاؤں لے بھی، میں کہوں شیعوں کو قتل کر دو تو پھر گجرا والا میں مہینے کے بعد ایک نہ ہو، روزانہ سو سو دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو ہزار لا رہی ہوں، بڑے پیار میں جب ہوں گے کہا پھر ہزاروں ہوں گے، پھر اکا دکا اور پھر بڑے بڑے کھڑپینچ ہوں گے، پھر عام لوگ، چونکہ ایسا اب تک نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہ ہوں کہا میں جرنیل فوج نے حکم دے بھائی چلو بھائی کچھ کرتے ہوتے فوج کا بھائی مہینے بعد ایک مارا گلا ہے، بلے بلے فوج دے بلے بلے جرنیل دے، تیرے جرنیل کی ہوا دے فوج کی ہوئی، ہم نے جب کہا ساجد ندوی تو کہتا ہے آسمان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تم نے کتابوں میں پڑھا ہے ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ راضی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور میرے ملک پاکستان میں قتل و غارت کریں میرے ملک کی بنیادوں کو تو کمزور کر سکتی ہے، میرے دین میری قوم اور ملک کو فائدہ نہیں دے سکتا، لہذا میں پہلے بھی کہتا رہا، میری جماعت بھی کہتی، میں اب بھی کہتا ہوں قتل و غارت کری مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہم گالی اور گولی پر یقین نہیں رکھتے، انہوں نے کہا نہیں جی تسی رکھ دے چلو بھی ٹھیک ہے منا لو، اب ڈھائی سال کے بعد خود مان گئے جی واقعی آپ قتل و غارت کرنے پر یقین نہیں رکھتے، بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہماری رپورٹیں کہتی ہیں، یہ عجیب رپورٹیں ہیں، ڈھائی سال پہلے کہتی تھی سب سے بڑا دہشت گردی یہی ہے، اس شہر میں ایس ایس پی اشرف مارس قتل ہوئے تو مجھے خام سے ملوث کر دیا، کہنے لگے جی کہ چار دن تو میری اسی پر تفتیش ہوتی، اشرف مارس نے کیوں مرایا؟ میں نے کہا بھی میں نے تو زندگی میں اشرف مارس سے ملاقات ہی نہیں کی، میری کبھی ان سے فون پر بات چیت نہیں ہوئی، نہ کوئی مجھے ان سے شکایت نہ شکوا، کسی گزرا والے نہیں گئے، جب خدا کے بندو کچھ تو اکڑ کے نہ بندو، اگر میں نے اس کو خدا نہ خاص کر مروانا ہوتا تو مجھے گجرا والے جانے کی کیا ضرورت تھی، میں تو لاہور سے کراچی چلے جاتا ہوں، ملک سے باہر چلے جاتا پیچھے کام ہو جاتا، وہ پولی لیڈر خود اس شہر میں جا کر کسی کو مرواتا ہے، کہنے لگے گل تو تاری ٹھیک ہے پر یہ دسو مروایا کیوں، کمال کی بات ہے، ہماری رپورٹیں کہتی ہیں، اب ڈھائی سال کے بعد کہنے لگے ہماری رپورٹیں کہتی ہیں کہ آپ بالکل بے گناہ ہیں، چلو دیر آئے درست آئے، ارے ایسی بڑے بڑے دل رکھنے ہیں
گاڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دلیاں میاں صاحبان بڑے ظلم کیتے اور جناب صحابہ کی عزت کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ معاف بھی کرتے ہیں دعائیں بھی دیں گے کوئی قانون بنو مگر یاد رکھو 14 سال نہ گل نہیں بننی اس لیے کہ علماء ووٹ یہ دیکھ چکا ہے کم از کم اس نے یہ تو لکھ دیا ہے کہ آل بیت کا دشمن دارا اسلام سے اور قرآن سے پوچھو آل بیت کون ہے قرآن بتلاتا ہے کہ آل بیت پیغمبر کی افواج ہے رسول اللہ کی افواج کا دشمن جب دارا اسلام سے خارج مانتے ہو تو جو آدمی کفر کا ارتکاب کر کے اسلام سے خارج ہو وہ بھی سزا موت ہوتی ہے وہ بھی سزا 14 سال ہوتی ہے وہ تو مرتد ہے وہ کون ہے مرتد تو تم نے مان لیا ہے وہ بھی مجھے کسی نے دیا تھا وہ اخبار کا ٹکڑا تراشا جس میں یہ چھپے رہے ہیں یہ علماء بورڈ کے فیصلے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل بیت کا استاد دارا اسلام سے خارج کا مانا مرتد اور من ارتدا فقتلو ہو میرے پیغمبر کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو مرتد ہو اسے قتل کر دو اور تم فتویٰ دو جو مرتد ہو 14 سال کے لیے سزا دے دو فتویٰ تو آتا کوئی نہیں چل رہا فتویٰ میرے رسول اللہ چل رہا ہے فتویٰ میرے پیغمبر کا چلے گا یہ ملک ہم نے حکمرانوں کا کلمہ پڑھ کے نہیں لیا محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے لیا ہے یہاں شریعت قانون اللہ کا چلے گا قانون اللہ کا ہوگا شریعت محمد الرسول اللہ کی ہوگی اس لیے جو شخص بھی صحابہ کرام کی توہین کرے دارا اسلام سے میں نے کہتا کہتے جی ایک نواں قانون کی اسی نال ہی بڑھا چھٹنا ہے تاکہ تہاڈیا زبانیں بھی بند ہو ٹھیک نا جہاں کسی مسلمان نو کافر کہے انہوں بھی 14 سال چھو اچھا اسی مسلمان نو کافر کہہ دیں اسی مسلمان نو کافر تے جہاں سب تو بڑے مسلمان سب سے اعلی مسلمان سب سے بالا مسلم وہ مسلمان جنہیں قرآن نے کہا اولئک المؤمنون حقا جو لوگ قرآن کے مصداق مومنوں کو کافر کہیں ہم اسے صرف کافر نہیں بدترین کافر کہتے ہیں ہم اسے صرف کافر نہیں بدترین کافر کہتے ہیں اور یہ فتویٰ میرا نہیں سنیے یہ بات 1984 میں امام اہل سنت مولانا منظور احمد نعمانی سب کے دو رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس وقت مرتب کیا صحابہ کے استاد کے بارے میں علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ شائع ہوا کہ صحابہ کرام کا استاد دارا اسلام سے خارج ہیں اور ایک واقعہ نقل کیا دل کے کان کھول کر واقعہ سنے فرمایا 1300 سال قبل مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی درس حدیث دے رہے تھے فداخل ہارون الرشید اسی عالم میں ہارون الرشید مسجد میں داخل ہوا کون داخل ہوا اتنی بڑی حکومت کا حکمران اگر آپ 30 پاکستان جمع کر لیں تو اس سے بھی بڑی حکومت تھی ہارون الرشید کی بادشاہ مسجد میں آیا ہے امام مالک اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں ہیں ایسے جناب پتا چلتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی سواری لاہوروں نکلی ہے تو گزرا والے گزرنا ہے تو سارے لوگ لینا چلا کے ست بسم اللہ جی آیا نو ڈی سی کے آنے کی اطلاع سن کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم لوگ آئے آ کے سرکاری مولوی ہو مفاد لینا آسان ہے حق کہنا بڑا مشکل ہے امام مالک پوچھے بھی نہیں فصل نہ رکھا دے ہارون رشید نے دو رقم نماز نفاف لگا دیے پھر حضور کے روضے پر آیا سلام پڑا واپس بچا امام مالک کی مجلس میں بیٹھ گیا مجلس ختم ہوئی اٹھ کر کھڑا ہوا کہنے لگا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں بادشاہ وقت سوالی ہے بادشاہ وقت سوالی ہے علماء کرام
بھی بن کے پڑے ہوئے ہیں.
اور جب سے تم نے چھوڑیاں اٹھا لیا,
مدرسے نہیں چندا, مسجد نہیں چندا, کوئی ساڈے بچیاں نہیں چندا,
جب سے مولوی سلمی بنا ہے حکمران ہلاکو بن گیا ہے, وہ فرار بن گئے ہیں, ان کو ہم نے بگاڑا ہے, ورنہ ان کی ناک ٹھکانے تو ایک منٹ میں آ سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اخبار کے بارش نہ بنے. سوال ہے میرا ماما عالم نے فرمایا کیا سوال ہے, بولو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا ایک سوال ہے, شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. حل لمن سبا صحاب رسول اللہ فی الفعل حقا, جو شخص نبی کے صحابہ کو گالی دے. خلیفہ بخت پوچھ رہا ہے امام مالک سے, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف صاحب حسب حق کے پوچھنے ہیں, دشمن صحابہ کے خلاف قانون اسلام کا پوچھنا ہے, علماء حق سے پوچھو, ٹکڑے نہ تو نہ پوچھو. اور نہیں نہیں, بے ٹکڑے نعرے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ ذمہ دار لوگوں کا جلسہ ہے. سمجھ گئے بھائی, مسئلے پوچھنے ہیں تو علماء حق سے پوچھو. جو حق کریا پہن کر بھی حق کہتے ہیں, جو کریا پہن کر بھی حق کہتے ہیں, اور جنہیں پلیٹ ہٹنے کی کھسک دی نظر آئے مسئلہ بدل دے, وہ مولوی حق پرست نہیں ہوتے, وہ ضمیر فروش ہوتے ہیں. پوچھو آنے ہم سے ہزاروں آلہ سیر کے تم تم نہ پانا. امام مالک سے سوال کیا گیا, صحابہ کی مستعفی کرنے والے کے لیے سرکاری خزانے میں کوئی حصہ ہے؟ نوکری ملازمت وہی اس کو دیا جا سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا نہ, جو صحابہ کا مستعف ہے سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہارون رشید حیران اور پریشان کر دیا. اس نے کہا یہاں تو بڑے بے زمین وظیفہ خور بنے ہوئے ہیں, میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے شاید ہارون رشید سلام کے لیے وہاں گیا تھا تو اس نے کسی کو بکواس کرنے دے دیا ہوگا, کیونکہ یہ تو بات چلا ہے. اب یہ مدینہ منورہ میں گیا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا سنو مدینہ والوں, تمہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں, کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں, حوالہ سنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. صحابہ کے دشمن کے کفر کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو مسجد نبوی میں چلے جاؤ, پوچھو کسی سے کہاں سے آئے ہو, وہ کہے گا ایران سے آیا ہوں, پاکستان سے آیا ہوں, یہی راستے میں سمندر تھا, تمہیں خوف نہیں آیا؟ کہنے لگا نہیں, پھر بھی آ گیا, آندیاں طوفان تھی, گراش کرتا چلا آیا ہوں, مکہ گیا, طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, حج کیا, مدینے آیا, مسجد نبوی میں داخل ہوا, ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے, روضہ رسول پہ جا پہنچا ہے, دیکھا رسول اللہ کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے بعد اگر یہ ابو بکر عمر کے دروازے پر آ جائے تو مومن مان, واپس چلا جائے تو کہاں, واپس چلا جائے گا. انہوں نے کہا جناب آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں, ایک دن میں ہم نے ہزاروں کو دیکھا جو دور دور سے سفر کر کے آئے, نبی کے روضے پر آئے تو الٹے پاؤں واپس چلے گئے. سنیا مسلمانوں, گجرا والا چلو گا, علماء کیا حکمرانوں, جو قوم 1400 سال کے بعد بھی اتنا تعصب رکھتی ہے ہزاروں میلوں کے سفر کر کے سمندروں کو پار کر کے بھی میرے صدیق کو سلام نہیں کرتی, میرے فاروق کو سلام نہیں کرتی, مجھے اپنا جان کے ہاتھ کیوں بن گئے کہ اسے سلام کرتے پھرتے ہیں؟ وہ اتنا بڑا بے غیرت, وہ اتنا بڑا متعصب آدمی نے ہزاروں محنت کا سفر کر کے بھی صدیق اور فاروق کے بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا, صبح اس کا اس کو سلام کرنے پہنچ جاتا, تجھے رات کو نیند نہیں آتی جب تک اسے سلام نہیں کر لیتا. جو بات کہی تھی مولانا حسن نواز شہید کا اور رحمہ اللہ تعالی, الیکشن کا دور تھا, بہاول پور میں تقریر کی, مولانا فرمایا سنیا ایک امن کا فارمولا دیتا ہوں, صلح کی بات کرتا ہوں, کسی شیعہ سے کہو 1400 سال گزر گئے ہیں, وہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے, 1400 سال کے بعد امن کے لیے حکومت بھائی جانے کے لیے خلافت کا ووٹ ابو بکر صدیق کو دے دو. 1400 سال کے بعد کوئی شیعہ خلافت کا ووٹ صدیق اکبر کو دینے کے لیے تیار ہے؟ 1400 سالوں بعد کی صدیق اکبر تو خلافت کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. وہ آج بھی اپنے مذہب پر اتنا پختہ ہے, اپنی عزت کا اس میں ڈٹا ہوا ہے. مسجد ہزاروں دشمن کو خلافت کا ووٹ نہیں دیتا. سنیا کیسے بھی تب تم آ گئے ہو, سنیا خیرت کا جنازہ تو تمہارا نہیں کر گئے. میں کسی کے کے اوپر کیا ہوں, میں احساس کرتا ہوں تمہاری بستری بےغاتی پر کہ تم اسے واقع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. جنہوں نے راستے الگ کر لیے نبی کے صحابہ سے, چہرے پھیر لیے ہیں ان لوگوں سے جو آج بھی رسول کے پہلو میں سوئے ہوئے. بات آئی حضرت ابو بکر صدیق عمر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عرض کرتا چلوں یہ کون لوگ ہیں؟ مربری لڑائی تھی اور مری لوگ تم میرے یاد گنگا. میرے اور آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جگہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جنت کا, جنت کا علماء کا اتفاق ہے کہ پہلے تو جنت تھی میرے مصطفیٰ کے وہاں آرام کرنے کی وجہ سے, اب تو عرش معلیٰ سے بھی آیا ہو گئی, اب تو عرش معلیٰ سے بھی جنت سے بھی آلہ. صرف جنت نہیں نبی کا روضہ جنت سے بھی, نبی کا روضہ جنت سے بھی. ابو بکر عمر کہاں آرام کر رہے ہیں, کہاں آرام کر رہے ہیں؟ قرآن کا کہتا ہے منہا فلک نہ وفی آئی حکم و منہا لکر جکم تارا تمکرا. جو آدمی پیدا ہوتے وقت جس کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے وہ مرنے کے بعد وہیں دفن ہوتا ہے, مرنے کے بعد نہیں. پیدا پاکستان میں ہوا, مرا امریکہ میں, دفن امریکہ کا ہوا. امریکہ کیا کہتے ہیں پہنچی وہی کے ساتھ کہاں تھا؟ ابو بکر عمر کا خمیر کہاں سے آیا؟ بولو 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 کہاں سے آیا؟ ابو بکر عمر کا خمیر کہاں سے آیا؟ دوسرے لفظوں میں بولیے ابو بکر عمر تو وہ ہے جو آئے جنت سے, جو آئے جنت سے رہے سردا ہے جنت کے پاس, گئے جنت میں اٹھے جنت سے جائے جنت میں, آئے جنت سے گئے جنت میں اٹھے جنت میں جائے جنت میں. اور جن کا ایک قدم بھی جنت سے باہر نہ پڑا ہو, اگر آج کل کہے کہ یہ لوگ جہنمی تھے, اگر آج کل کہے یہ لوگ مومن نہیں تھے, تو مومن جو بڑا پر جگہ کوئی نہیں ہے. میرا سوال ہے آپ بھی تھکے ہیں, میں بھی کئی راتوں سے نہیں سویا ہوں. صبح کو بات بات کہاں سے چاہیے؟ یہ بات تو کر رہی تھی چون کے سینٹر کی, نہیں کر رہی تھی نا. اور نے کہا سی تو آ گئی قرآن پڑھنے. میں نے کہا آپ کیا کریں؟ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں میں بھی بند ہوں تو دوسرے سیل میں کچھ 16 سیل ہیں, دوسرے تیسرے سیل میں مجھ پر رانچے رانچوں سے حملہ کرنے والا غلام اللہ نقوی ملون کے بند ہے, اور بم دھماکہ کر کے پولیس کے 2 درجن سے زائد نوجوانوں کو شہید کرنے والا حضرت فاروق کی شہید کے خون کے بہانے والا قاتل میں نے نہیں رہی تھا. میں نے کہا یہ لوگ وہاں ہیں, ان کے پاس کوئی تو ان کی مذہبی کتاب ہوگی, کوئی مناجات وغیرہ دعا وغیرہ کی ہوگی. اگر یہ وہاں سے کوئی کتاب آ جائے تو لازمن کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا نکل ہی آئے گا جس سے میرا موقف ثابت ہوگا. میں نے کہا ایسے کرو گے, اس پہ تو میری بات آپ نہیں مانیں گے. آپ جائیں غلام اللہ نقوی کے پاس, اسے کہیں آپ کے پاس اگر کوئی آپ کی مذہبی کتاب ہے تو وہ دیکھیں, آپ لائیں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا. ایسے بات کی نیت نہیں ہو تو اللہ پھل بھی دے دیتا ہے. وہ گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس ایک کتاب تھی, میری جب نظر پڑی اس کتاب پر تو ایسے ہی جانے جیسے چہرہ میرا خون کی طرح کھیلوں گا, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, جگایا ہوا ہے, ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے, مگر اس وقت بھی مسکراہٹ ہے. میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی. کیوں؟ کہ ان کے ہاتھ میں کتاب کوئی عام سی نہیں تھی بلکہ ان کے ہاتھ میں قرآن کی تفسیر تھی,
جو پاکستان میں اردو زبان میں شائع ہوئی، جو کراچی سے چاند کمپنی نے لاہور سے شیخ غلام حسین احسن کالوں نے شائع کی. سنیو سنیو گجرانوالا کے لوگوں، تم نہ معلوم ہمارے بارے میں کیا کیا کہتے ہو. پیار کی باتیں بھی کرنے والے ہیں، کچھ جفا کی باتیں بھی کرنے والے ہیں، لیکن ایک بات سنو، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ مت جاؤ. پاکستان میں دیکھو کہ اسلام کتنا مظلوم ہے، قرآن کتنا مظلوم ہے. قرآن کی طرف سے اردو زبان میں پاکستان میں شائع ہو چکی ہے. اس قرآن کی تفسیر پر، قرآن کے صفحوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ بدلا ہوا قرآن ہے. اس سے بڑھ کر کیا شرم ہوگا کہ قرآن کو قرآن کے صفحوں میں جھٹلایا جائے. یہ کتاب شیعہ مشتحق، چھوڑو شیعہ مشتحق باشوں میں سلمان علی کی تھی، اردو زبان میں لکھی ہوئی. میں سمجھ گیا، میں نے کہا اللہ کی مدد لو، میں نے کہا تفسیر، میں نے کہا جناب بتاؤ یہ آپ کی تفسیر ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہمارے علامہ صاحب نے جو دی ہے. میں نے کہا نہیں، جاؤ کے دوبارہ پوچھ کراؤ یہ کس کی تفسیر ہے، کتنی مسترد ہے، قابل اعتماد ہے یا نا قابل اعتماد ہے. اس نے زمین و آسمان کے کرادے میں آ گیا کہ یہ تو بڑی ہماری اہم کتاب ہے، انہوں کی پتا سی کہ کیوں آڈر ہے. میں نے کہا کہ لائے کتاب مختصر، میں نے کہا کھولو اس کا بارہواں پارا. بارہواں پارا کھولا، اس میں ذکر ہے ان فرشتوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس نے پہلے چودہ پارا کھولا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس ملعون نے اس آیت کے تحت قرآن کے حاشیے پر لکھا، کہنے لگا یہ بات تو واضح ہے اس وقت تک موجودہ قرآن میں کیا کیا تفصیلات پیدا ہو چکے ہیں، کیا کیا تفصیلات، یعنی قرآن بدل چکا ہے، اس میں تبدیلی آ چکی ہے. اور پھر کہتا ہے کم از کم یہ بات تو ثابت ہے قرآن کی ترتیب الٹ دی گئی ہے. میں نے کہا جناب چودھری صاحب اے پڑھ کے سناؤ ذرا، جو کہتا تھا اسی کے قرآن نو ماننے ہیں. میں نے کہا پڑھو ذرا، دیکھنے لگ گیا اسے پڑھ تو دیا. میں نے کہا اونچی پڑھو، اب اسے پڑھا نہیں جا رہا، نظریں لگی ہیں عبادت پر، پڑھ کے نہیں سناتا. میں نے کہا تم نے کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے افسر سے کہا میں نے کہا تم پڑھو. اس نے پڑھا بلند آواز سے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگا. کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو وہی بات ہوئی جو آپ نے کہی تھی، کہ اس نے تو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اس قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو چکے، یہ تو بالکل وہی بات ہے. اب وہ نہیں بولا. میں نے کہا آگے نکالو بارہواں پارا. بارہویں پارے میں ذکر ہے ان فرشتوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر آپ نے جب بچڑا تیار کر کے سامنے رکھا تو نہیں کھایا، آپ پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. آپ غم نہ کریں، اسی عالم میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اللہ آپ کو پیغمبر بیٹے سے نوازے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے حیرت سے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا آلی دوران عجوز و مہاد آبانی شیخہ ان ہاضا رشید عجیب، ہم بچہ جنوں گی جب 90 سال میری عمر ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے خامت 120 سال کے بوڑھے ہیں، اب بچہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے. فرشتوں نے کہا تاج امین امن امر اللہ رحمت اللہ علیکم برکات ہو اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت آپ تعجب کرتی ہیں کہ بچہ اس حالت میں کیسے ہوگا جبکہ آپ کا گھرانا تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے کئی عرصہ سے گردے اٹھا رہا. آپ کا گھرانا تو وہ ہے شوہر نامدار ہے جنہیں اللہ نے آگ میں جا کر آپ کو جن کے لیے گلزار بنا دیا. جو بچے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو خدا نے چھری کو تند کر دیا. جس اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ گلزار کی وہ ابراہیم کے بڑھاپے کو بھی جوانی سے سرشار کر دے گا. اب یہاں ایک بات ہی کہ نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا گیا تھا، نبی کی اہلیہ کو، اور ہمارے علماء کرام یہ جانتے ہیں، باقی لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہتے جی شیعہ اہل بیت نو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، کہتے جی ازواج مطہرات کو اہل بیت ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اہل بیت ہوتی ازواج مطہرات ہیں، فرشتوں نے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا. اب یہ دلیل چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی، فوراً اس خبیث نے حاشیے پر لکھا، کہنے لگا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، کسی خاص گرس کے لیے یہاں داخل کر دی. میں نے کہا پڑھا. جب انہوں نے پڑھا گالوں کو آنکھ لگانے لگی. یہی بات اس خبیص میں پولیس میں بارے میں ان نمائشی اللہ علیہ زبان کو مرشاہ القیب کے ذمن میں لکھی. تین حوالے پڑھ کے کہنے لگے مولانا ہم مان گئے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو بدلی ہوئی کتاب مانتے ہیں, قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے. میں ایک اور پھر میں نے کہا اچھا بتا پڑھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب بہتان لگایا گیا قرآن نے صفائی دی اور پھر ایک اصول بیان کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. میرے رسول نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں, پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوتی ہیں. جب آپ پاک ہیں تو ایسا بھی پاک ہے, جب آپ پاک ہیں تو ایسا بھی. اس خبیث نے اس آیت کے تحت لکھا کہنے لگا ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں پاک نامنا نہیں. ہاں ہاں مجھے بتلاؤ حکمرانو کچلا والا کیا مسلمانو پڑھے لکھے لوگوں گاڑی مت پائے ہو ہمارے بعد لوگ ہمارے پروگرام میں ہم جا کر سوئے مودی آدم تارے جیل سے آئے تو کیا کہتے ہیں کس چرم میں جیل میں گیا تھا. اور چرا ہمارا یہ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کی زمین ہو اور قرآن کو قرآن کے سوا میں جھٹلا گیا ہے. پاکستان کی زمین ہو پیغمبر کی راج کو کر لیا قرآن کے سوا پر دی جائے پھر کیا لگنا چاہیے زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے جو قرآن کے سبوں پر پولیس کے افسران سپاہیوں انتظامیہ کے لوگوں حکمرانوں تم نے بھی خدا کو جان دینی ہے کچھ تو انصاف کرو. ایک طبقہ قرآن کے سبوں پر اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے, قرآن کے سبوں پر حضور کی بیویوں کو نفاق لکھ رہا ہے. ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں ہمیں ہاتھ کہیں بیری پہناتے ہو اور ان کے ناخن نخرے اٹھاتے ہو کچھ تو احساس کرو. ایک روز قیامت کا بھی آنے والا ہے کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے اگر تمہیں احساس ہے جواب آخرت نہیں ہے تو کم از کم ہم تو مردہ دل نہیں ہے. زندگی کا کیا پتا کہ کب اس کی ڈور کس موقع پہ کٹ جائے. خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, رسول اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. اس بےحاشی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جس زندگی میں ہم زندہ اور نبی کے صحابہ تو گاہی دی جائے. مومنہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ قرآن نے حضور کی بیویوں کے بارے میں کیا کہا النبی اولاد المومنین من انفسہم وازواجہم. حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. سچ بتا رہا ہوں اگر مسلمان ہیں ہم تو حضور کی بیویاں ہماری ماں نہیں ہے, ماں ہیں نہیں ہے. سپاہیوں افسروں میاں نواز شریف میاں شہباز شریف حکمرانہ تو مت رہاؤ وہی سر صبح پہنچ کر اخبار میں تمہاری امی کے بارے میں وہی بات لکھے جو اس قبیل انسان نے قرآن کے حاشیے پر حضور کی بیویوں کے لیے لکھی ہے تو کیا کرو گے تم اپنی بیوی اپنی ماں کے لیے تم اپنی ماں کے لیے تم اپنی بیویوں کے لیے بڑے ہاتھ رکھتے ہو تم اپنے باپ کے لیے غیرت مند ہو اپنی بیویوں ماں کے لیے غیرت مند ہو. رسول کی بیویاں نواز ہو گئی ہیں آج پیغمبر کی نبی کی بیویوں کو ماں سمجھ کر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی آئے نہ آئے کوئی ساتھ دے نہ دے کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے کوئی میرا رکن پر پیر ہی بنتے میں فیصلہ کر چکا ہوں میں میری جماعت جان دے دی گی مگر میں ایسا کی عزت پہ آبرو آبرو پہ حملہ نہیں ہونے دے گی. تو کون سا ظلم کیا ہم نے سب مجھے سے کہتے ہیں سب مجھے سے کہتے ہیں نیچے دفنے کا اپنی کوئی انہیں نہیں کہتا میں نکلو یوں ہو جاؤ ادھر مجھے سے کہتے ہو نرمی پیدا کرو ہمیں ایسے کہتے ہو کہ اپنے انداز کو بدلو ہمیں کہتے ہو انہیں نہیں کہتے ہو کہ تم بھی برداشت مت کرو. سارے نبی کے صحابہ کو سبرا پیغمبر کے اعتماد پر خاموش ہم رہیں رب محمد کی قسم اگر ہم خاموش رہتے ہیں ہمارا ایمان جاتا ہے. اگر ہم خاموش رہتے ہیں ہمارا ایمان بولو بولو ہمارا ایمان جاتا ہے.
کیسے کیسے ایمان جاتا ہے؟ فرمان رسول سنیے صلی اللہ ہو فرمایا ارادہ دل بنا ہوا مل فطر مسجد کا دس فادی جب بدتے عام ہو فتنے پھیلنے لگے میرے صحابہ کو گالی نہیں جانے لگے پھر یوز میرے عالم علم ہو عالم پہ جا کے اپنے علم کا اظہار کرے بولے تو ملو یا حل جو عالم ڈر گیا گھر میں طاقت ہو گیا زبان پہ سی لیا مسلط کی چادر اوڑ لی سارے ہی لعنت اللہ پھر اس عالم پر خدا کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت دنیا سے اجمائی پھر ساری دنیا کی لعنت اس عالم پر ہے جس نے صحابہ کو گالی سنی مگر بولا ہے اللہ کے رسول کیا بولے فرمایا ارادہ تم اللہ ہے سب بولا شادی جب تم کیا تھا کہ میرے صحابہ کو گالی دی جائے بولو 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 یہ نہیں کہا کہ چپ رہو بولو بولو کوئی ظلم کر کے سب بھی بولو بولو حجب نہ کہ سب بھی بولو ظلم کا بولا راستہ تھا کوئی بولو کوئی آتما آشرم میں ادور کھانے اور گریب گئی آتے گاڑیوں پھر بھی بولو کیا بولو لعنت اللہ علیہ شبھی تم صاحب کے دشمن ہو تم پہ لعنت پیشوار مجھے بتلاؤ بولیے بولیے نبی کے صحابہ پر نبی کے صحابہ کو جو گالی دے اس پر لعنت کرنے کا حکم کس نے دیا رسول اللہ نے لعنت کرنے کا حکم کس نے دیا دیر نہیں ہوگی چلو واپس چلے کہاں امام مالک کے پاس باہر جانا ہے پوچھو امام مالک سے میں حیران رہ جاتا ہوں کفر اتنا تنگنا کر میدان میں آ چکا ہے رب کے قرآن کے حاشیوں پر قرآن کو بدلا کرے نبی کی بیویوں کو گالیاں دے مولوی سیاستدان مجھے چپ کراتا ہے مجھے کہتے ہوش کر نکل لے میں نہیں مانتا میری نہ مان اور امام مالک کی مان کیا کہا امام مالک نے ہارون رشید نے کہا خطرہ تو آپ کا مانتا ہوں دلیل دے دیجیے کہ یہ خطرہ کہاں سے لیا ہے میرا والا تو کون یہ خطرہ کہاں سے لائے کہ گپا کے صحابہ کے لیے مالو سونے کوئی حق نہیں امام مالک نے کہا خلیفہ صاحب کان کھول کے سنو خطرہ سنو اپنی رہ نہیں دیتا حدیث اس لیے پیش نہیں کرتا صحیح کہہ کر کہیں مسترد نہ کر دو خطرہ وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے مسترد کوئی کاری نہ فرمایا فتوا دیتا ہوں اللہ کے قرآن کو ہمارے مالک نے فتوا دیا لیدید بہم الکفار فتوا دیا فرمایا قرآن سے پوچھو قرآن کہتا ہے جو لوگ ہے طبقہ نبی کے صحابہ کا وہ سینے میں رکھتا ہے وہ سینہ کافر کا سینہ ہے مومن کا سینہ نہیں صحابہ کا بند رکھنے والی قوم کون ہے بولے بولے دھول ہے کافر ہے اور کافر کس نے کہا کس نے کہا اب قرآن کی بات جھٹلا دیں ڈر کر قرآن کی بات جھٹلا دیں جیلوں سے ڈر کر ہر کئی ڈیری پہن کر قرآن کی بات جھٹلا دیں جھٹلا قرآن کی بات کافر ہو کر مرو گے جھٹلا قرآن کی بات پھر قرآن سے انکار کرنے کی شکل میں مرو گے اگر قرآن کی حرمت کے لیے امام احمد ابن حنبل نے قربانی دی ہے تو مولوی ان کا نام لینے والے ہو تو میدان میں کیوں نہیں آ جاتے چلے آ میدان میں قرآن کی عزت کے لیے ناموسے صحابہ آپ کے تحفظ کے لیے دور یہ دور آپ کو طلب کر رہا ہے وقت آپ کو وعدے دیتا ہے قرآن کی اسلام کی تعلیمات کو مسترد کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کیا بتلائیں آپ خمینی کا لٹریچر دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہو کر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے میں ابھی مدینہ مکہ میں گیا ہانگ کانگ کے ہمارے ایک دوست وہاں کی مرکزی مسجد کے خطیب بھائی محمد طیب قاسمی جنوبی افریقہ سے ہو کر آئے انہوں نے کہا جنوبی افریقہ میں حالت یہ ہے وہاں کے کالے نوجوانوں کو مسلمانوں کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے ایران بٹھا کر وہاں ان کی تربیت کر کے واپس لایا جا رہا ہے. وہ واپس آ کر کہتے ہیں سنیو تمہارا اسلام نہ قابل اعتماد ہے, تمہاری مسجدیں چھین کر وہ امام بارے بنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اصل اسلام ہم لائے ہیں. وہاں مولانا ابوالحسن علی ندوی دامت برکات ان تشریف لے گئے گزشتہ مہینے. انہوں نے کہا جنوبی افریقہ والوں اس فتنے سے اگر نمٹنا ہے تو سپاہی صحابہ والوں کو بلاؤ, سپاہی صحابہ کو بلاؤ, انہوں کا دارو ہی نہیں ہے. ہر مرض کا علاج کسی نہ کسی کے پاس خاص طور پر ہوتا ہے. یہ صحابہ کے جو دشمن ہیں انہوں کی جڑی سرجری اسی کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا انہوں کی سرجری. یہ والی سرجری کرنے ہے بیماری کا نام و نشان ہی ختم, ایک کالیاں شالیاں بیماریاں دوست نہیں ختم. دوستوں نے اس کر رہا تھا کہ قرآن پاک اسلام آج کس طرح خطرے میں ہے کہ خمینی کی کتابیں دنیا بھر کی زبانوں میں جا رہی ہیں, لوگ اسے اسلام سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور جانتے اس میں کیا لکھا ہے. خمینی نے کشف اسرار کے صفحہ 119 پر لکھا, کہنے لگا عمر اصلی کافروں کی نیند تھا. مجھے بتلاؤ یہ وہ کتاب ہے مسلمانوں گجرا والا کے لوگوں, یہ کتاب میرے صدر خان فاروق لگائی دیر ہوئی میاں نواز شریف کو دکھائی. میں نے کہا یہ کتاب خمینی کی نہ ہو, پاکستان سے خمینی کی کتابوں کا ترجمہ تحریک جعفریہ نے شاید نہ کیا ہو ہماری کتاب ہو, مگر یہ کتاب شائع ہو پیغمبر کے خلیفہ کو رسول اللہ کی مراد کو آئے آئے. کیا نظم پڑھ رہے تھے آپ؟ حضرت بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آرام سے رہتا عمر فاروق میں کیا فرق ہے, تو رات کے آخری لمحوں میں زلفوں کو لہراتے ہوئے حضرت بخاری نے کہا تھا بس صحابہ فاروق اعظم میں فرق یہ ہے سب صحابہ نبی کے مرید ہیں اور پیغمبر کی مراد ہے. عمر پیغمبر کی مراد ہے, حضور کی طرف ہے, خدا کا انتخاب ہے, خدا کا انتخاب ہے. صحابہ کوئی معمولی لوگ ہیں, قرآن کو پڑھیے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. یہ بارات ہے اللہ فرماتے ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, چنے ہوئے یہ لوگ کون ہیں؟ خدا کا انتخاب ہے. تیرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے. مسلمانوں پی پی مسلم لیگ والوں تھی جنو ووٹ دینا وہی ہو جتیاں ماردا, خدا کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ خدا کا انتخاب غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارا ان کا نہیں مدد کروا مکانوں اہم کا بھی آواز ہوا صحابہ کا سب سے زیادہ اس بات کے حملہ تھے, سب سے زیادہ اس بات کے بہن تھے کہ انہیں تکوا سوال بتا دی جائے نبوت کی شہادت اور شہادت نہیں. سب سے زیادہ حقدار, سب سے زیادہ عال حضور فرمائے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, جس رب نے مجھے چنا ہے اس رب نے ساری کائنات سے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ زور سے بولو تھک ہے, زور سے بولو, زور سے بولو. صحابہ کس کا انتخاب؟ اللہ نو غلطی لگ سکتی ہے, اللہ ایسے لوگ بھی منتخب کر سکتا ہے جن کا مقصد ہو اسلام کو غلبہ دینا, مگر جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے اسلام کی شکل بدل دی. ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ پر اعتراض خدا کے انتخاب پر اعتراض ہے, اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا لا شد لا رحم کوئی مان مرتا جن کے بے آخ بدترین کافر ہے. لاؤ جو قانون لاتے ہو میں تمہارے اس قانون کو پاؤں کی جھاکت سے اڑاتا ہوں, میں صحابہ کے دشمن کو یاد نہیں کر سکتا. حضرت آپ ہمارے
فاطمہ السلام والا ملہ نبی آباد اور آباد بہت بلاہی میرے شیخ بہت عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ دوسری لائی ہم کا جہادی وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ما به دائم من القيامه خلق الله العظيم. مطرم کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، خدا کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں وہ کفر وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ سنا کہ پھولوں کو گاؤں سے گزر ڈالے تو پھر شاہ کی ہر بچی سے تک نام لکھ دینا. خوف اندیشہ اور تعبیر و سدا رہنے دے، خوف اندیشہ اور تعبیر و سدا رہنے دے، میرے اور خود کے سدا رکھی سدا رہنے دے. آج کے لوگوں میں کافا تھوڑا جی کر دے، باقی سے سب کو کما ہے تو کما رہنے دے. یہ باقی حق کی بازی ہے، یہ باقی حق کی بازی ہے، یہ باقی تم ہی نہ روگے ہر کس نکلے گا جنگ بھی تم کتنے جنگ بھی مارو گے. آج آج ستمبر 1999 گجراوالا شہر میں پہلی مرتبہ آپ سے حاضری اور ملاقات کی ساتھ بات ہو رہی ہے. آج محترم جب میرے سپاہی صاحبہ جب نے استقامت حق نگر جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی پر ہم علامہ محمد اعظم طارق صاحب سے پر تشریف فرما ہے، دیگر چیز علماء کرام بھی اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ظاہر پنجاب بھی اسٹیج پر موجود ہیں. میں ایک ادنا سا کارکن ان کی تو زندگی میں کیا پسند کروں، یہ میری ہمت کی بات نہیں ہے. بہرحال قائد دفتر کا حکم تھا، علام الدا طلبت کے تحت میں یہاں حاضر ہوا ہوں. کانفرنس کا عنوان ہے فکر جنگی شہید کانفرنس. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں حق نواز کی فکر کیا بیان کروں گا، کوئی اور حق نواز کی فکر کیا بیان کرے گا. آؤ اگر حق نواز کی فکر دیکھنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر سننا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کو پروان چڑھنا دیکھنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کو چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کو عروج پہ پہنچنا دیکھنا چاہتے ہو، اگر حق نواز کی فکر کو ایک مجسمے میں دیکھنا چاہتے ہو، حق نواز کی فکر کو ایک انسان میں دیکھنا چاہتے ہو، تو بچہ دور اپنے اسٹیپ پر لگاؤ. حق نواز کی فکر سب کی ضرورت سے نظر آئے گی. مطلب آؤ حق نواز کی رفتار، حق نواز کی جگہ، حق نواز کی ہمت، حق نواز کی بہادری، حق نواز کی تلہری، حق نواز کی عظمت، حق نواز کی بہار، حق نواز کی قوت بہتری ہے. تو میں تم کو دیکھوں اور سمجھ لو بتاتی ہے، بتانا چاہتا ہوں لاکھ پوچھتے ہیں ہمتیں کہاں سے لائے ہو. میں کہا کرتا ہوں تم ہمت آ کر کہتے کہ ہمیں تو جنوں کی حالت میں، ہمیں تو ہموں کی حالت میں، ہمیں تو مصیبتوں کی حالت میں جینا ہی جنگی نے سکھایا ہے. اور حق نواز کی فکر، حق نواز کی فکر وہ تھی جن کی ہمیں اکثر یاد کر رہا ہے. ہم صبح پڑھتے تھے، ہم پڑھا کرتے تھے، ہم مقرر انتظار سے سنا کرتے تھے، حسین احمد مدنی نے قربانی دی ہے. ہم سنا کرتے تھے دیوبند کے سر کے بعد شیخ علین کی قبر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے تارا گیا ہے. ہم سنا کرتے تھے اکاڈمی دیوبند کو سار کی چپڑیوں میں ڈال کر چلایا گیا ہے. ہم سنا کرتے تھے کیا تعلیم کی چپڑیوں کو جگہ سے چنا کیا گیا ہے. ہم سنا کرتے تھے وہ جیدوں میں گئے. ہم سنا کرتے تھے انہیں ہتکڑیوں لگی. ہم سنا کرتے تھے انہیں قیدیوں لگی. ہم سنا کرتے تھے انہیں ٹوپیاں لگی. ہم نے سنا نہیں تھا، دیکھا تھا کہ چپڑی نے اس سانچ کا بدل کر سواد کو دور کر کے نظارہ دکھایا اور سب اٹھان کر فکر کی پیری پہن کر فکر کی پانی کھا کر فکر کی جال جا کر فکر کی سات کی ساچنی دکھایا سمجھایا بتلایا. سنی مسلمان، سنی مسلمان، سنی تاجر، سنی مزدور، سنی ملازم، سنی تاجر، سنی افسر، سنی محکم، سنی مفسر، سنی امین، سن سنتی تیری ہو، جہاں کی تیری ہو، جاگتے رہو، سماپتے رہو، مرتے رہو، سفرت تیری ہو، حکومت تیری ہو، کرواتے رہو، کرتے رہو، مناسب رہو، مسجد تیری ہو، تیری عزت محفوظ، تیری ماں کی عزت محفوظ، تیرے باپ کی عزت محفوظ، تیرے ماں کی عزت محفوظ، تیرے افراد کی عزت محفوظ، تیری جان کی عزت محفوظ، تیری بار کی عزت محفوظ،
ਆਦਮ ਤਾਰਕ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ
اونچی آواز سے نعرہ مارو
Get up!